الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا. اس مجلس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں آج کل معرف القرآن کی جلد نمبر 5 سے, اور یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پچھلے جمعے کی مجلس کے اندر پڑھا تھا, اور معارف و مسائل کی 4 لائنیں یہ ہم نے جو ہفتے کے درمیان مجلس ہوتی ہے اس میں اس کے اوپر بات کری تھی. تو معارف و مسائل ہی سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کل یعمل علی شاکلتہ, کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر. تو یہ لفظ شاکلہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لفظ شاکلہ کی تفسیر میں ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں. طبیعت, عادت, جبلت, نیت, طریقہ وغیرہ, یعنی یہ الفاظ. کسی کی طبیعت کیا ہوتی ہے, اردو زبان میں ہم ان الفاظ کو سمجھتے ہیں, نیچر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں طبیعت. اس کی جو عادت ہوتی ہے, عادت بھی کیا چیز ہوتی ہے, یہ بھی اس کی طبیعت کے اندر جو چیز رچ بس جاتی ہے, جس کو کہ وہ اکثر کیا کرتا ہے, تو یہ اس کی عادت کہلاتی ہے. تو طبیعت کا ہی ایک اظہار ہوتا ہے, طبیعت کی ہی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جو کہ عادت کہلاتی ہے. جبلت کا بھی لفظ اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیت کا بھی لفظ استعمال کیا, تو نیت کا مطلب یہاں پر کیا کہ انسان کی نیت, تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ موقع کے اوپر کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی نیت کرتے ہیں, تو وہ ہوتی ہے ایک ایکسپلیسٹ نیت کہ بھئی میں 2 رکعت فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں, یا میں یہ کام جو ہے وہ اس نیت سے کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر نیت کا جو لفظ ہے یہ طبیعت اور جبلت اور عادت کے ہم معنی کے لفظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ نیت سے کیا مراد لی جائے گی کہ انسان کے ذہن کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک پرسسٹنٹ قسم کی, ایک دائمی قسم کی جو سوچ اس کی چل رہی ہے, تو یہاں پہ نیت سے وہ مراد ہے. صرف ایک ایکسپلیسٹ ایک موقع کے حساب سے اس وقت نیت کر لی وہ والا مراد نہیں, بلکہ ایک بیک ڈراپ کے اندر پیچھے جو انسان کی فکر چل رہی ہے, نیت چل رہی ہے, ارادہ چل رہا ہے, وہ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھتا ہے, کیا اس کا پرسپیکٹو ہے, کیا اس کا ویو پوائنٹ ہے کسی چیز کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں شاکلہ کی تفسیر میں ائمہ سلف نے بیان فرمائی ہیں, اور ان سب کا حاصل یہ ہے, یعنی کنکلوژن کیا نکلے گا ان سب کا, کہ ہر انسان کی اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. یعنی انسان کا ماحول جو ہوتا ہے, اور اس کے ماحول کے اندر, ماحول اس کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, ما حول, حول ارد گرد کی چیز, اور ما واٹ از کیا چیز ہے آپ کے ارد گرد کے اندر. تو یہ لفظ اردو کے اندر پھر دونوں الفاظ کو ملا کر کے ماحول کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. اصل میں یہ عربی کے 2 الفاظ ہیں. تو اس کے ماحول کے اندر جو رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں, جو معاشرے کی عادات چل رہی ہوتی ہیں, جو معاشرے کے اندر چیزیں اس وقت پریویلنگ ہوتی ہیں, رائج ہوتی ہیں, رسم ہو، رواج ہو، یا دین کی باتیں ہوں، دین کی چیزیں ہوں، صحیح چیزیں ہوں، صحیح رسم و رواج ہوں یا برے رسم و رواج ہوں، تو ان سب کے اعتبار سے اس کا اثر انسان کے طبیعت کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ پھر اس کی عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ سیکنڈ نیچر کا لفظ کیوں استعمال کیا، طبیعت ثانیہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ایک طبیعت اولا بھی ہوتی ہے، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے جس کو کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کی فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے اوپر انسان کو تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہمیں اس فطرت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس فطرت کے ساتھ جو ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی اول فطرت ہوتی ہے، یہ اس کی اصل فطرت ہوتی ہے۔ اب اس کا ماحول جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے، ماں باپ، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح سے بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ اس کو پھر نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ ماحول ہے، جو سب سے پہلا ماحول انسان کو ملتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا پرووائڈ کیا ہوا ماحول ہوتا ہے، اس کے گھر کا پرووائڈ کیا ہوا ماحول ہوتا ہے، اس کے محلے کا پرووائڈ کیا ہوا ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں کہ اس کی طبیعت اوڑا جو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، اگر یہ ماحول جو ہے وہ طبیعت اولا کے خلاف ہے، اس کی اصل فطرت کے خلاف ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ یہ اس کی اصل فطرت کو دبا دے گا، مغلوب کر دے گا، اور یہ اس کی فطرت بن جائے گا۔ لیکن یہ اس کی اصل فطرت نہیں ہوگی، یہ اس کی دوسری قسم کی فطرت ہوگی، طبیعت ثانیہ ہوگی، ایک خول ہوگا جو اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ یہ خول یہ پرمننٹ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو اتارنے کی کوشش نہ کی جائے، اور یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اتارنے کی محنت کی جائے تو پھر یہ خول اتر جاتا ہے، اور اندر سے فطرت جو ہوتی ہے وہ پھر واپس کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسم و رواج وغیرہ کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، تو اس کا عمل اسی کے تابع رہتا ہے۔ یعنی اب جو وہ یہ عمل جو بھی عمل کرتا ہے، جو ایکشنز کرتا ہے، تو وہ اپنی طبیعت ہی کے تحت کرتا ہے، اس کے تابع ہو کر بھی کرتا ہے۔ جیسی اس کی طبیعت ہوگی اس کا عمل اسی کے حساب سے ہوگا۔ تو اس میں، یعنی اس آیت کے اندر، انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے کہ برے ماحول، بری صحبت اور بری عادتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ اس کی پھر طبیعت ثانیہ بن جائیں گے، برے اثرات ان کے، تو اس سے وہ پرہیز کرے، پریونٹ کرے ان کو، اوائڈ کرے ان کو۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ بعد میں جب طبیعت خراب ہو جائے گی تو اب اس کے بعد پھر حکیموں کے پاس بھاگنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال کے پاس، اور جو ہے وہ پرہیز کرنا پڑے گا اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ تو کیور جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے شفا نہ ملے، اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی نہ ملے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس وجہ سے پریونشن کرو، اوائڈ کرو ان کو، اور اچھی عادات کا ہوگر بنے۔ یعنی اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کیا مطلب اس کانٹیکس میں؟ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اچھے ماحول کو اپنائے، اچھے ماحول میں اٹھے بیٹھے، کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اور اس کا ہر عمل اسی کے تابع چلتا ہے۔ جس طرح برے سے بری طبیعت بن جاتی ہے، اسی طرح اچھے سے اچھی طبیعت بن جاتی ہے۔ امام جساس نے اس جگہ شاکرہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی کیے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے ہم معنی کے عمل کے اوپر، اپنے ہم معنی کو کاپی، اپنے ہم شکل کو کاپی کرتا ہے۔ ہم شکل سے کیا مراد؟ ہم شکل تو ماشاءاللہ دو آئیڈینٹیکل ٹوئنز، ورنہ تو کوئی ہم شکل نہیں ہوتا اگر وہ آئیڈینٹیکل ٹوئن نہ ہو۔ تو پھر یہاں پہ ہم شکل سے کیا مراد؟ دنیا میں ہر بندہ ہم شکل ہی دوسرے کا، انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو جانوروں کی شکلوں میں امتیاز کرنا نہیں آتا، تو جانور جو ہے وہ سارے کے سارے میں ہم شکل نظر آتے ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا۔ تو اپنے مزاج کے مطابق وہ ہم شکل بندے سے مانوس ہوتا ہے۔ تو ہم شکل سے یہاں پر مراد یہ فزیکل شکل نہیں ہے، بلکہ وہی طبیعت، مزاج، جبلت یا اس کی جو سوچ ہے، تو جیسے سوچ والا آدمی ہوتا ہے اس سے اس کو انسیت حاصل، انسیت فیل ہوتی ہے اس کو. نیک آدمی نیک سے اور شریر شریر سے مانوس ہوتا ہے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے. اور اس کی نظیر اللہ تعالی کا یہ قول ہے، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں. یعنی قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس شاکلہ والے کانسیپٹ کو جو ہے وہ ایکسپلسٹلی بھی مینشن کیا تھا قرآن مجید میں. مراد یہ ہے یہاں پر بھی کہ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق مرد و عورت سے مانوس ہوتا ہے. اور حاصل مطلب اس کا بھی اس بات پر تنبیہ ہے، یعنی اس کا بھی، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تو یہاں پر بھی دراصل اللہ رب العزت تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک خبر نہیں دے رہے کہ تم خبیثوں کی محفل میں اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ تم خبیث ہو، جاؤ جہنم میں جاؤ. تم نیکوں کی محفل میں اس وجہ سے، اس وجہ تم نیک ہو تو تمہارا اس میں کیا ہے، میں نے تمہیں بنائی اس طریقے سے تھا تو تمہیں تو جنت نہیں ملے گی پھر اس کے اوپر، تو تم کس کس کھاتے میں جنت میں تمہیں ڈالوں. تم تو طیب تھے تو تمہیں طیب کے جو ہے وہ ماحول مل گیا، تم خبیث تھے تو تمہیں خبیث کا ماحول مل گیا. اب نتھنگ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں. نہیں، اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں یہ نہیں بتا رہے، مایوسی نہیں بتا رہے، مایوسی کی خبر نہیں دے رہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ تنبیہ کر رہے ہیں. مطلب بتانے کا ان الفاظ کا یہ ہے کہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے، اہتمام کرے، یعنی اس کو اہم سمجھے اور اہم چیز کے لیے جو ہے پھر محنت کرے، جستجو کرے اور ان چیزوں کو مہیا کرے اپنے لیے. اور اگر اس کو کسی اور سے حقیقی محبت ہے، سچی محبت ہے، تو ان کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں. اور ان میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ ہماری اولاد آتی ہے. کیا ہمیں اپنی اولاد سے جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، اپنی ذات سے درجے ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر تو اپنی ذات کے لیے جس چیز کے اہتمام کی اور محنت کی کوشش کی ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا سیریس معاملہ ہے، یہ خبیثوں کی مجلس میں رہو گے تو تم خبیث ہی بن جاؤ گے، بے شک تمہارا خاندان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تمہارے باپ دادا اور یہ سب جو ہے وہ کتنے اچھے جو ہے وہ تعلق رکھنے والے نہ ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اگر بری محفل میں جاؤ گے نا تو تم وہاں پہ بچ نہیں سکو گے. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب عطار کے دکان کے اندر جاتے ہو تو اگر وہاں سے عطر نہ بھی خریدو تو بھی خوشبو تمہارے کپڑوں کے اندر بس جائے گی، اور اگر کسی لوہار کی دکان کے اوپر جاؤ گے تو بے شک اگر اس کی آگ سے تمہارے کپڑے نہ بھی جلیں پھر بھی اس کا دھواں جو ہے وہ تمہارے کپڑے کو خراب کر دے گا. تو یہ ایک انڈر لائن اور اوور لائن، یعنی ایکسپلسٹلی بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سنت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. اور امپلسٹلی بھی یہ ایک کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے پورے کے پورے دین کے اندر، یہ ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے، یہ ایک فکر، ایک سوچ ملتی ہے ہمیں. تو جن سے تمہیں محبت ہے تو ان کے لیے بھی نیک ماحول کا اہتمام کرنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے اگر تم ان کی صحیح معنوں میں خیر خواہی چاہتے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر کوئی ماں باپ اس بات کی فکر کرنا شروع بھی کرتے ہیں اپنی اولاد کو برے ماحول سے بچانے کے لیے، جو کہ سب سے زیادہ اولاد کو کہاں پہ ملتا ہے، وہ جب وہ سکول سسٹم کے اندر جاتے ہیں. ویسے تو گھروں کے اندر بھی اچھا خاصا برا ماحول ہو جاتا ہے اگر گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ نیکی کے اوپر نہ ہو، تو وہیں سے برا ماحول ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی گھر کے اندر جو ہے وہ انسان اپنے نظروں کے سامنے رکھتا ہے اور چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن جب آپ اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں سے دور بھیج دیتے ہیں اور ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں، ایک ایسے ادارے میں بھیج دیتے ہیں کہ جس ادارے کے اندر جو ذہن سازی کرنے والا عملہ ہے جس کو ٹیچنگ کہا جاتا ہے، ٹیچنگ کا عملہ کہا جاتا ہے، وہ ذہن سازی. اور ذہن سازی کا کیا مطلب ہے؟ ذہن سازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ذہن کی سازی ہوتی ہے، بس ذہن کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ذہن جیسے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. دل کے اندر تو یہ نہیں گھس سکتے، لیکن دل کو اوپر سے یہ گندا کر دیتے ہیں، دل کو اوپر سے یہ گندا کر دیتے ہیں گناہوں کے ذریعے سے. کیسے؟ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ غلط فیصلے کرتی ہے، اس کے سامنے دو راہ ہوتا ہے، نیکی کا راستہ برائی کا راستہ، وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ کر کے برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ عقل کے پاس ہے. تو عقل جب غلط راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ انسان گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر جو ہے وہ دل کے اوپر پڑتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تب وہ داغ دھلتا ہے، ورنہ نہیں دھلتا. تو توبہ نہیں کی، اگلا گناہ کیا، کس نے کیا؟ عقل نے کیا، فیصلہ عقل نے کیا. پھر گناہ جو ہے وہ آنکھوں نے کیا، کان نے کیا، ہاتھ پیر نے کیا. تو اس کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دل کے اوپر. تو کیا ہوا اس سے پتا کہ یہ ذہن سازی کرنے والے لوگ یہ دل کو بھی گندا کرنے کے موجب بن رہے ہوتے ہیں، دل کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، یہ دل کو گناہوں کے گندے داغوں سے جو ہے وہ سیاہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی لیئر کو، اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے کور کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور داخل نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا اس کے اندر. نیکی کی بات، قرآن مجید کا نور اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گناہوں سے کور ہو چکا ہے. اس ماحول کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پہ پورا کا پورا عملہ جو ہوتا ہے وہ ایسی ذہن سازی اور دل گندی کر رہا ہو، دل گندی کا کام کر رہا ہو. اور وہاں پر جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا بنایا ہوا کریکولم ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے دشمن، جو کہ اللہ کے رسول کے دشمن، جو کہ اس دین کے دشمن، جن سے اس دین کا وجود برداشت نہیں ہوتا، ان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ والا عملہ پڑھا رہا ہوتا ہے جس کی کہ ذہن سازی پچھلی جنریشن کے اندر گندی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ گاروں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہوتا ہے. اکثر تو مسلمان ہوتے بھی نہیں ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو ان کے ایمان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ مسلمان واقعی ہے کہ نہیں ہے، اوپر سے مسلمان سمجھ لیں اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے کے اوپر اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ان گھرانوں سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، جن بچوں کے گھروں کے اندر رقص و موسیقی بھی چل رہی ہے، شراب کباب بھی چل رہا ہے، زنا بھی چل رہا ہے، بے حیائی بھی چل رہی ہے، ہر قسم کے گناہ چل رہا ہے. اسی گھر کے اندر پلے بڑے ہوئے بچے جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی گھنٹہ جو ہے وہ آپ کا لخت جگر ان کی صحبت کے اندر. یہ سب سے کم درجے کا اثر ہے. ہم سمجھتے ہیں سب سے برا اثر یہ ہے کہ وہ برے بچوں کی صحبت میں اسکول میں بچا جاتا ہے. نہیں، وہ برے بچے، برے بچے سے مراد جو برائی میں پڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، برے ماحول سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، وہ ذہن سازی کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ تو خود پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو خود کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کسی دوسرے بچے کی جو ہے وہ ذہن سازی کریں گے. ذہن سازی کرنے والے تو پرنسپل ہوتے ہیں، وائس پرنسپل ہوتے ہیں، اکیڈیمک اسٹاف ہوتا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی عمر لگائی ہوتی ہے اس کام کے اندر، جو میچیور ہو چکے ہوتے ہیں گند کے اندر، بدعقیدے کے اندر، گناہ کے اندر، جو میچیور ہو چکے ہوتے ہیں. اصل برائی تو اسکول سسٹم کی وہ ہے، ٹیچرز، اور پھر وہ جو کتابیں جس قسم کے ریسرچز نے، سائیکالوجسٹ نے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں. بچے سے بات ہو رہی تھی، یہاں بھی رکھا ہوگا کہ کتاب کیا چیز ہے، کتاب پڑھو کتاب پڑھو کتاب پڑھو. ہم تو بچپن سے ہی سنتے ہیں کتاب انسان کا بہترین دوست ہے. کبھی کسی نے پوچھا کتاب ہوتی کیا چیز ہے، کتاب کہاں سے آتی ہے، تو بچے سے پوچھا، انہوں نے کہا کتاب جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بہت اچھا ریسورس ہوتا ہے، علم کا ذریعہ ہوتا ہے. میں نے کہا کتاب کہاں سے آتی ہے یہ بتائیں، یہ درخت پہ اگتی ہے، یہ پہاڑ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ آسمان سے ٹپکتی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس نے پھر کہا جس نے لکھی ہوتی ہے، اس نے کسی کو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا کہ جس نے لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کوئی انسان ہوتا ہے نا، اس کے کچھ سوچیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ فکریں ہوتی ہیں، اس کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، اس کی کچھ ڈیفینیشن ہوتی ہیں, رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں اس کے ذہن کے اندر, کتاب کے اندر وہ چیزیں اس نے لکھی بھی ہوتی ہیں, اس نے وہ چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ یعنی اپنے جو خیالات ہیں, اپنی سوچ ہے, اس کو وہ اس نے کتاب میں ریکارڈ کیا ہوا. تو پھر اس سے پوچھا کہ ریکارڈ تو وہ اپنی پرسنل ڈائری میں بھی کر سکتا تھا, اپنے گھر کی جو ہے وہ کسی لاگ بک کے اندر بھی وہ ریکارڈ کر سکتا تھا اپنے خیالات کو, اس نے اس کو پبلش کیوں کیا ہے, پرنٹنگ پریس کے اندر ڈال کر کے اس کی ہزاروں کاپیاں اس کیوں پبلش کروائی ہیں, ذاتی ریکارڈ کو پرزرو کرنے کے لیے ہزاروں کاپیاں پبلش کرواتے ہیں آپ؟ نہیں, ہزاروں کاپیاں آپ اس لیے پبلش کرواتے ہیں کیونکہ آپ اپنے خیالات کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو پھیلانا چاہتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو کتاب کا آتھر ہوتا ہے نا, جو رائٹر ہوتا ہے, اچھا رائٹر کون ہوتا ہے جو کہ ایسی کتاب لکھ سکے کہ جس کو پڑھنے والا اس کی کتاب سے متاثر ہو سکے, اس کے خیالات کو جو ہے وہ بائے کر سکے, اور اس کو جو ہے وہ منہمک ہو کر کے پوری کتاب جو ہے وہ کور ٹو کور جو پڑھ سکے, اور پھر دوسروں کو ریکمینڈ بھی کر سکے کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے. یہ چیز ہوتی ہے کتاب. یہ خیال اپنے اپنے خیالات کو جو ہے وہ قلم بند کر دینا, اس کو کتاب نہیں کہتے, جو رائج مفہوم ہے کتاب کا. تو کسی بھی کتاب کو ہم پڑھنا شروع کر دیں, کس نے لکھی, کس نے ایسے لکھی کہ وہ لوگوں کے ذہن کو جو ہے وہ اثر کر اپنے اپنے اس سے ہم خیال بنا سکے, کافر نے لکھی, مشرک نے لکھی, بے حیا نے لکھی, بدعقیدہ نے لکھی, لالچی نے لکھی, حریص نے لکھی, ظالم نے لکھی, قاتل نے لکھی, کس نے لکھی, اور آپ کا بچہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کون سی کتاب پڑھ رہا ہے, کس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے. تو اب جو لوگ اس برے ماحول سے, یعنی اکیڈیمک سٹاف والا برا ماحول, پھر کتابوں والا برا ماحول, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے جو بچے کالج جو ہوتے ہیں وہ, ان کا جو برا ماحول, جیسے ویڈیو گیمز بھی لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور گندی جو ہے وہ ٹیبس کے اوپر چیزیں بھی لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, جب ان تینوں چیزوں سے بچانے کے لیے کوئی اپنی اولاد کی, اپنے سب سے بڑے ایسٹ کی, جو کہ دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اس کے کام آئے گا, جو کہ اس کو قبر میں بھی کام آئے گا, جب یہ پڑا ہوا ہوگا قبر کے اندر, تو جو نیک اولاد ہوگی اس کی دعائیں اس کو قبر کے اندر پہنچ رہی ہوں گی, تو جب ان اولادوں کی حفاظت کے لیے یہ اس کی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اور جس کو کوٹ اینڈ کوٹ آج کل نام دے دیا گیا ہے, حالانکہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے, لیکن نام دے دیا گیا ہے ہوم سکولنگ کا, مقصد اس کا یہ کچھ اور ہے, یہ ہوم سکولنگ نہیں ہے. یہ بھئی آپ نے تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اب آپ اس کو کنٹرول کریں, آپ مینج کریں, کون پڑھائے گا میرے بچے کو, کس قسم کی جو ہے وہ کتابیں پڑھائے گا, کیسے پڑھائے گا ان کتابوں کو. بے شک کافر کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھا رہے ہیں, لیکن استاد جو ہے وہ تو مومن ہے کم از کم, تو وہ کافر کی کتاب کے اندر بتائے گا کہ یہ بیٹا یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے, اس کو ایسے لو, اس کو ایسے مت سمجھو, اس کو ایسے سمجھو. وار آف انفارمیشن اینڈ پرسپشن, آج کل پیپل آر تھروئنگ اراؤنڈ دس ٹرمینالوجی, ففتھ جنریشن وارفیئر. وہ جی ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف ففتھ جنریشن وارفیئر اسٹارٹ کی ہوئی ہے, تمہیں پتا نہیں ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے, دھوکہ, دھوکہ دیتے ہو تم, خود بھی دھوکے باز ہو, خود بھی دھوکے میں ابتلا ہو, اور اب ہمیں بھی دھوکہ دیتے ہو آ کر کے. ففتھ جنریشن وارفیئر, وار آف انفارمیشن اینڈ پرسپشن, وچ ایکچولی ٹینٹامؤنٹس ٹو وار آف مس انفارمیشن اینڈ ڈیسپشن, وار آف مس انفارمیشن اینڈ ڈیسپشن. تو کتابوں کے اندر جو انفارمیشن ہے اور مس انفارمیشن ہے, اس کے اندر تمیز کرنے والا کوئی استاد ہونا چاہیے, کوئی استاد نہیں ہونا چاہیے میرے اولاد کے لیے. تو جو لوگ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, جو لوگ اس کے لیے پھر محنتیں کرتے ہیں, اپنا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکیں, تو ان کو آگے سے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو ایکسپوزر نہیں ملے گا, آپ کا بچہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہم نے دیکھا تھا کہ فلانا بچہ ہوم اسکول ہوا تھا تو وہ تو کہیں کا نہیں رہا, وہ تو خراب ہو گیا, اس کو ایکسپوزر نہیں ملا نا, اس کو پتہ نہیں چلا بری چیز کیا ہوتی ہے. उसको पता ही चला कि बुरी चीज क्या होती है, अब वो बुरी चीज को हैंडल ही नहीं कर सकता। किस बुनियाद पर ये बात कहते हैं, किस बुनियाद पर वो ये बात कहते हैं? नंबर वन, जहालत की बुनियाद पर ये बात कहते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता, जाहिल होते हैं और शैतान ने उनको गलत इल्म सही इल्म बना करके पेश कर दिया होता है, उसी को सही इल्म समझ रहे होते हैं। और दूसरी जिस चीज की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं वो अपनी नजर की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं कि जी हमने देखा था फलाना बच्चा जो है वो होम स्कूल हुआ था, वो तो बड़ा डी सोशल किस्म का बंदा था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसको तो कुछ आता ही नहीं था, उसको तो वो तो किसी काम का नहीं था, तो इस वजह से जो है ना ये होम स्कूलिंग के जो है ये तो गलत चीज है। खबर कहां गई? ये नजर होती है, खबर कहां गई? हमारा दीन क्या है? रिवायात का नाम है, वाकई हमने इसको बनाया हुआ है रिवायात का नाम, कल्चर का नाम है हमारा दीन, या नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह और कुरान के ऊपर ईमान का नाम है ये दीन। ईमान क्या है? खबर। हमारे हजरत ने आज से 25 साल पहले बयान किया था, मुझे आज भी याद है, कैलिफोर्निया के अंदर हम बैठे हुए थे एक मदरसे में, दूर दराज के वहां पर हजरत ने वाला बयान किया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको इस बात पर ईमान है कि मेरी जेब के अंदर कलम है, ये कलम, क्या आपको इस बात पर ईमान है कि मेरी जेब के अंदर कलम है, तो आप कहेंगे जी हमें आपके ऊपर ईमान है कि आपकी जेब के अंदर कलम है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये जुमला ही गलत है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरी जेब के अंदर कलम है, ये ईमान नहीं है। ईमान तो तब होता कि अगर मैं आपसे कहता कि क्या मैं आपको कहता हूं कि मेरी जेब के अंदर कलम है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं, क्या आपको मेरी बात के ऊपर एतमाद है कि नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि हां मुझे आपकी बात पर एतमाद है, अगर आप कह रहे हो तो आपकी जेब के अंदर कलम होगा, इसको ईमान कहते हैं, इसको खबर देना कहते हैं। हमारी किस चीज के ऊपर एतमाद है? हमारा एतमाद किस चीज के ऊपर है? नजर के ऊपर, मेरी नजर ने ऐसे देखा कि बच्चा जो है जो बुरे माहौल से बचाने की मेहनत उसके ऊपर उसके वालदैन ने करी तो वो खराब हो गया, तो मेरे अपने नजर के ऊपर एतमाद है, अपने मुशाहदे के ऊपर एतमाद है, या मेरा एतमाद खबर के ऊपर है, कुरान मजीद के ऊपर है, हदीस मुबारका के ऊपर है, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा दीन पहुंचा है उसके ऊपर मेरा एतमाद है। तो ईमान की तो ये बुनियाद है कि अपने मुशाहदे के ऊपर एतमाद नहीं बल्कि खबर के ऊपर एतमाद करना। कामयाबी किस चीज के अंदर रखी है? इस चीज के अंदर जिसको कि तुम्हें गोरे चमड़ी ने या चिट्टी चमड़ी ने तुम्हें बावर करा दिया कि इसके अंदर कामयाबी है, ये करोगे वो करोगे ऐसे करोगे वैसे करोगे, या जो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें बताया था जिसके ऊपर सहाबा ने अमल करके दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल करी, तुम्हें उसके ऊपर एतमाद है, किस चीज के ऊपर तुम्हें एतमाद है? यह है ईमान। और हम अपने आपको बहुत बड़ा दीनदार, बहुत अल्लाह का वली और अल्लाह ताला का खुसूसी मदद का मुस्तहिक यानी क्या क्या समझ बैठ के बैठे हुए हैं। धोखा, इसको धोखा कहते हैं। जब तक धोखा खत्म नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आपकी गाड़ी के शीशे के ऊपर फॉग हो ना, लोग गाड़ी खड़ी करके साइड में खड़े हो जाते हैं, फॉग के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि नजर नहीं आ रहा सामने, हकीकत वाजे नहीं हो रही है। उठा ले इनको जो भी है। अच्छा तो किसी बड़े आदमी की आवाज मेरी वजह से इसकी भी नींद खराब हो गई। तो कहते हैं जी कि ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ये खराब हो जाएगा, एक्सपोजर लेना चाहिए। कल किसी ने हमें कोविड किया कि जी हम अभी यूके में आए हैं, जो भी उनकी वजह थी यूके में आने की, तो अब जो है ना वो हमें लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि इस्लामिक स्कूल तो बड़े महंगे होते हैं, पता नहीं वहां पे आपको दाखिल कर भी सकेंगे कि नहीं, और होम स्कूलिंग की पता नहीं इजाजत है कि नहीं, यूके में तो सबसे ज्यादा होम स्कूलिंग होती है, नहीं इजाजत ही नहीं है होम स्कूलिंग की। तो अब जो है ना मेरा तो मशवरा आपको ये है कि मेन स्ट्रीम स्कूलों के अंदर दाखिल करवा दें क्योंकि वहां उनको एक्सपोजर मिलेगा। किस चीज का एक्सपोजर मिलेगा? एलजीबीटी का ये एक्सपोजर मिलेगा, पूरी यूके सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम के ऊपर है इस वक्त, इसके अंदर एक्सपोजर मिलेगा और फिर वो किसी करने के काम हो काबिल होंगे, सही गलत की तमीज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। दीन किधर गया? خبر کدھر گئی، قرآن کدھر گیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کدھر گئیں؟ بالکل نہیں. ہاں، جو مشورہ دینے والا ہے صاف نے آخر میں یہ لکھا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائی بھی کرے وہ کرے. کفار مکہ کے دین کے اندر اور ہمارے دین کے اندر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کے اندر بچانے والا ہے. جب ان کی کشتی گرداب میں پھنستی تھی تو وہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، لاکھ مراد کو نہیں پکارتے تھے، وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو. اور ہماری جب کشتی گرداب میں پھنستی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہے نا، اللہ میری مدد کرے گا، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو فیس بک پہ بھی بھیجتے ہیں، اللہ 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 اللہ. رسول اللہ نہیں، رسول اللہ تو ہیں وہ، ان کی تو چڑھاوا کریں گے 12 ربیع الاول کے اندر، اور دیویں پکائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. رسول اللہ کی ماننا کیوں؟ کیونکہ شیطان سے حفاظت کے لیے، کیونکہ شیطان سے. اللہ تعالی نے شیطان کا نظام بھی اللہ نے ہی بنایا، اور رسولوں کا نظام بھی اللہ نے ہی بنایا. رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرو گے تب اللہ راضی ہوگا، ورنہ نہیں راضی ہوگا، ورنہ نہیں مدد کرے گا. اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے تب مدد کرے گا. تو الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، جب دین کی حفاظت کے لیے ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے اولاد کے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جب ان کو ہم برے ماحول سے باہر نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس عمل کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہماری نیت تھی دین کی، ایمان کی حفاظت. اس عمل کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہمارے عمل سے ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو عمل کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جو نتائج ہوتے ہیں، وہ نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. آپ نے اپنے بچے کو اسکول کے ماحول سے نکال لیا، ہوم سکولنگ اس نیت سے کروانی شروع کر دی تاکہ اس کا ایمان سلامت رہ سکے، برے ماحول سے بچ سکے. یہ آپ کے کرنے کا کام تھا، آپ اس کے ہی مکلف تھے، آپ اسی کے ذمہ دار تھے. اب آگے جا کر کے وہ بچہ نیک بنے گا یا نیک نہیں بنے گا، اس کے مکلف نہیں ہے آپ، اس کے ذمہ دار نہیں ہے آپ، اس کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے اس طرح کی بنیادی باتیں ساری کی ساری اپنے قرآن مجید میں بتا دی، ہمارے اوپر حجت تمام کر دی. انک لا تہدی من احببت، کہ تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو کہ تم چاہتے ہو ہدایت دینا. جس کو ہم چاہتے ہیں سب سے زیادہ ہدایت دینا؟ اپنی اولاد کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے اس کی ہدایت، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتا ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب، سب کچھ، لیکن اپنے چچا جن سے محبت تھی، اور چچا کو بھی ان سے محبت تھی، ان کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، اپنے خاندان کے قریبی ترین لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو ہم کس کھیت کی جادے مولی ہیں؟ لیکن اس وجہ سے ہم اپنا عمل نہ کریں، اپنا کام نہ کریں، جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہم نہ کریں، کہ بھائی فلانے کا بچہ بگڑ ہی جاتا ہوم اسکول ہو کر کے، فلانے کا بچہ تو نیک نہیں بن سکا ہوم اسکول ہو کر کے، یا اس برے ماحول سے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کیا ہوا اس سے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ اس سے تو میرے عمل کا سوال کیا جائے گا نا، کہ اس کے عمل کا سوال کیا جائے گا، یا اس کے اولاد کا سوال کیا جائے گا کہ وہ نیک نہیں بنا، یا وہ ایسا بنا، وہ ایسا نہیں بنا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو پہلے سے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ماحول موجود ہو، ہر جگہ ایسا ماحول موجود نہیں ہوتا، لیکن ایک سے شروع کرنا ہوتا ہے. ہر بندے کو اپنا عمل اکیلا شروع کرنا ہوتا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اکیلا قدم اسٹارٹ کرنا، قدم اٹھانا پڑتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر، اجم زندوں میں ہے. یہ تو نہیں کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں تب میں کروں گا، نہیں کر رہے تو میں نہیں کروں گا. قبر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جاؤ گے، اجتماعی قبروں کے اندر بھی حساب الگ الگ ہی ہوگا، 100 लोगों की खबरें साथ होंगी, हर एक के पास अलग अलग सवाल करने वाले फरिश्ते आएंगे। फरिश्तों की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम किस तरह की बातें करते हैं कि कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। यहां से दीनदार लोग पाकिस्तान से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, ना जाने कहां कहां से अमेरिका गए, यूरोप गए, और उन्होंने वहां पर देखा कि जी बड़ा बेहयाई का माहौल है, बड़े गंदे किस्म के लोग हैं, ये हैं वो हैं, तो अब जो है ना हमें कुछ करना पड़ेगा दीन की हिफाजत के लिए। तो आज से 40-40, 50-50, 60 साल पहले भी लोग पाकिस्तान इंडिया से गए, पीछे का माहौल अच्छा था, दीनदार थे, तो ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने मेहनत करी और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए, मसाजिद बना दी, दारुल उलूम बना दिए, मदरसे बना दिए, इस्लामिक स्कूल बना दिए, उस माहौल के अंदर जहां पर इस्लाम ही नहीं था, जहां की मिट्टी जो है वो इस्लाम से वाकिफ ही नहीं थी। क्यों बना दिए? एक भाई से बात हो रही थी पिछले दिनों, क्यों बनाए उन्होंने वहां पर? उसकी वजह यह थी क्योंकि दे फेल्ट थ्रेटन्ड, उनको इस बात का खौफ हुआ कि अगर हमने अपने निजाम नहीं बनाए यहां पर, अपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, मसाजिद नहीं बनाई, तो हम भी दीन पर नहीं रह सकेंगे और हमारी आने वाली नस्ल तो बिल्कुल भी दीन पर नहीं रह सकेगी। इसका ट्रिगर क्या हुआ कि आपको खौफ महसूस हुआ अपने दीन के लिए। अगर खौफ महसूस ना होता तो फिर कोई इतनी मेहनत कर सकता था, इतनी एफर्ट कर सकता था, गवर्नमेंट के पास ज्यादा करके जो है वो इसकी ग्रांट लेना, इसके लिए जो है वो अप्रूवल्स लेना, फिर उसके बाद चंदे इकट्ठे करना, कितनी मेहनत करते हैं लोग चंदा इकट्ठे करने के अंदर ताकि एक मस्जिद बन सके, एक इस्लामिक स्कूल बन सके। हम पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए ऐसा काम क्यों नहीं करते, ये काम क्यों नहीं करते? हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठा करके देखें, रो रो करके दुनिया से चले गए कि मुसलमानों तुम अपने इदारे बनाओ, तुम अपने इदारे बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारी नस्ल ईमान पर नहीं रहेंगी। आज से 50-60 साल पहले की बात जब उन्होंने ये बातें करी, उन्होंने इंडिया के अंदर भी करेंगे और दूसरे जगहों पर भी करें, क्यों नहीं बनाते? या बनाते हैं तो क्यों इतने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं उसके अंदर जाकर के, उसका तली नफा कुछ अर्से के बाद? उसकी वजह यह होती है कि हम खौफ महसूस नहीं करते। हम कहते हैं कि ये तो बड़ा बड़े मुसलमान है, यहां पर हमारा मुल्क जो है ये तो इस्लामी मुल्क है जी, ये तो मुसलमानों का मुल्क है, और यहां तो बड़ा अच्छा निजाम है, और यहां तो बड़ा दीन महफूज है। हमने वहां पर भी अपने इदारे नहीं बनाए, चंद लोगों ने बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, लेकिन आबादी तो 20 करोड़ तो उससे भी ज्यादा तजावज कर चुकी है, तो चंद जो उंगलियों को फिर गिने हुए इदारे उनसे क्या होता है? क्यों नहीं बनाए दीनदार लोगों ने? क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वी डिड नॉट फील थ्रेटन्ड लिविंग इन सऊदी अरब, लिविंग इन पाकिस्तान, लिविंग इन इंडिया, हमें कोई थ्रेटन फील नहीं हुआ, कोई खौफ फील नहीं हुआ, यहां तो हमारा ईमान महफूज है। हालांकि हकीकत क्या थी कि ईमान यहां पर भी महफूज नहीं था, ईमान यहां पर भी महफूज नहीं था, और ईमान के छिनने की मेहनतें तो 200 साल से यहीं पर तो चल रही हैं। जो अंग्रेज ने आकर के कब्जा किया है तो अंग्रेज ने कोई बर्तानिया में कब्जा किया है, वो तो उधर ही पैदा हुआ था, वो तो उधर ही चीजें वो मखलूक है। अमरीका में जाकर कब्जा किया, ठीक है वो रेड इंडियंस को मार मार करके उधर कब्जा कर लिया, लेकिन खाली जगह थी वो बिल्कुल। कब्जा किधर किया था आकर के? कब्जा तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर आके किया था ना, और यहां पे आकर के उन्होंने तालीमी निजाम बनाया जिसके अंदर वो ऐसी जहन साजी कर सके कि उनके जाने के बाद भी आप उसके गुलाम रहें और उसी की जो है वो इत्तबा करें, उसी की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो उसने अपना ऐसा तालीमी निजाम बनाया और हमें ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया कि हम समझना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में रहते हुए ईमान तो कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में रहते हुए ईमान सलामत है। आज देखे जा करके हर शहर पे जाके देखे, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन शहरों के अंदर भी जहां बड़े बड़े दारुल उलूम, बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े दारुल इफ्ता है, वही बराबर के जो है वो स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, वही बराबर के कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है, बरहना नाच हो रहा है वहां पर, शैतान की पूजा हो रही है, खुल करके हो रही है और मीडिया के ऊपर दिखा दिखा करके हो रही है। कहां से आ गया? एक दिन में हो गया सारा कुछ, ये नस्ल नस्ल दर नस्ल ये मेहनत हुई है। अपने शायरों को हम مگر میں نے کے لیے جو علامہ اقبال کی نظریں پڑھتے ہیں اور جو اکبر الہ آبادی کی تفریح کے لیے نظریں پڑھتے ہیں. انہوں نے آج سے 150 سال پہلے 100 سال پہلے یہ ساری باتیں اپنے اشعار کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی, علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی, اور ہم سمجھتے رہے ایمان محفوظ ہے پاکستان کے اندر. اس کی وجہ کیا تھی؟ دھوکا, ڈسپشن. کیونکہ ہم ففتھ جنریشن, جی نام تو انہوں نے دیا ہوا ہے نا, ہم نام تو ایسی بول رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے چلا دیا, وائرل کر دیا اس نام کو, ورنہ اس نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ففتھ جنریشن وارفیئر لگا دو اپنی طرف سے جنریشن, کوئی کہتا ہے 7th ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے 30 ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے 5th ہو رہی ہے. یہ تو ٹرم چل رہی ہے, یہ ٹرم کب سے چل رہی ہے؟ یہ ٹرم چل رہی ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آپ کے اوپر قبضہ کیا تھا, اور انہوں نے پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ وار آف انفارمیشن اینڈ ڈسپشن اینڈ مس انفارمیشن اینڈ پرسپشن, یہ والی انہوں نے جنگ اسٹارٹ کری تھی آپ کے خلاف. کس کو مارا سوائے مولویوں کے؟ اور کس کو مارا؟ عوام الناس کو مارا. ایک جنیا والا واقعہ جو ہے وہ ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں اس کے اندر, سوشل اسٹڈیز کی کتاب کے اندر. صرف مولویوں کو مارا, صرف علماء کرام کو مارا. کیوں؟ کیونکہ اصل انفارمیشن اور صحیح پرسپشن صرف علماء کرام کے پاس, عوام کے اندر یہ تھی ہی نہیں. جب علماء کو راستے سے ہٹا دیا یا ان کو کھوزے میں بند کر دیا کہ یہ بیٹھ کر کے گئے ایک انار کا درخت, ایک انار کے درخت کے نیچے گئے ہوئے ایک استاد ایک شاگرد بیٹھ کر کے, باقی پورا معاشرہ جو ہے وہ علماء سے آزاد ہو گیا. اب کھل کر کے کھیلا انہوں نے, کھل کے کھیلا وار آف انفارمیشن مس انفارمیشن اینڈ پرسپشن اینڈ ڈسپشن. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہمارے حقیقی فاتح بن گئے. حقیقی فاتح, کل بچوں کو بتا رہے تھے کہ بدوانے شاعر, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, جو جسموں کو فتح کر لے لیکن دل اس کے ہاتھ میں نہ ہے وہ کو تھوڑی ہوتا ہے فاتح زمانہ. اصل فاتح زمانہ تو دلوں کو فتح کرنے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے کوشش تو کری کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہ بھی دلوں کو فتح کریں, مشائخ اذان کی طرح یہ بھی دلوں کو فتح کریں, لیکن ان کے ہاتھ جو ہے وہ دل تو آنا نہیں تھا. دل کیسے آتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ دل تو اللہ کا ہے بھائی, رائٹ؟ دل تو ایک ہے اور ایک کے لیے ہے, وہ تو ان کے ہاتھ میں آتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے, چور تو ہاتھ میں آ نہیں رہا, لنگوٹی پکڑ کے خوش ہو جاؤ. تو ان کے ہاتھ کیا آیا؟ نفس آیا. مصطفیٰ بھائی نے کل جواب دیا, کیا چیز آئی؟ دل نہیں آیا ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں نفس آیا. کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفس ہی آ سکتا ہے, خبیث نفس ہمارا وہی ان کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو اب جو ہے نا وہ ہمارے نفسوں کے اوپر راج کرتے ہیں, ہمارے نفس ہمارا کے اوپر راج کرتے ہیں, اور ہم انہی کے غلام ہیں اور انہی کی جو ہے وہ گن گاتے ہیں, انہی کی جو ہے وہ راگ رابطے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے سب کو بنا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. توبہ کے کلمات میں نیت آپ کو پتہ ہی ہے کہ سچی پکی توبہ, یعنی اپنے تمام پچھلے گناہوں غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر دل میں اللہ تعالیٰ سے نادم اور شرمندہ ہونا, آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل میں ارادہ کرنا, اور تیسری چیز یہ کہ توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے کوئی عمل کرنا. یہ تین شرائط ہمارے مشائخ بتاتے ہیں توبہ کی. جب یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پھر توبہ توبۃ النصوحہ بن جاتی ہے, ورنہ پھر وہ کانپور کے بچے والی توبہ رہتی ہے. تو اس نے باپ سے ضد کری کہ ابو مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. تو اس کے باپ نے کہا کہ پہلے تم توبہ کرو اس چیز سے, پھر میں تمہاری بات سنوں گا. تو اس نے کہا کہ جی ابو میں نے توبہ کر لی ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ ابو وہ چیز مجھے چاہیے. تو ایسی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تو توبہ کے نصوحہ کی نیت کر کے پھر ان کلمات کو پیچھے پیچھے ہم دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره والشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد معاملات بتائے جاتے ہیں, کل چھ معاملات ہیں. پہلا صبح شام سو مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام سو رفع درود شریف کی تسبیح پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. مجید کی تلاوت کر لینا. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, یعنی اس فکر میں ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. اگر گناہ ہو بھی دیا کسی وجہ سے تو فوراً جو ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کر لینا, یہ بھی وقوف قلبی میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر گناہ کیا اور اس پہ توبہ بھی نہیں کری تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی کا معمول ناغا ہو گیا, قضا ہو گیا. تو چوتھا وقوف قلبی, پانچواں مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کے کہیں پہ بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ آواز دل سے نکل رہی ہے. اب جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا معاملہ, جیسے پھر ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہمیں استعمال میں لانا ہے, اس کو ناطق شیخ کا معمول کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے حضرت کا معمول ہے تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبے کی مشق کر کے اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. مومنا ذکر خدا بسیار گو, مومنا ذکر خدا بسیار گو, تاب یا دیگر دو عالم آبرو, تاب یا دیگر دو عالم آبرو. اے مومن ذکر خدا بہت کر تاکہ تو دونوں جہانوں میں عزت پا جائے. ذکر تن ذکر تا ترا جان است, ذکر کن ذکر تا ترا جان است, پاکی دل ذکر رحمان است. ذکر کر ذکر جب تک تو زندہ ہے, کیونکہ دل کی پاکیزگی رحمان کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے. یک چشم زدن غافل از آشاہ نباشی, یک چشم زدن غافل ازا شاه نباشی، شاید که نگاه کند آگاه نباشی. آنکھ جھپکنے کی دیر کے برابر بھی بادشاہ سے غافل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پر کرم کی نگاہ کر رہا ہو اور تو اس وقت غافل ہو. ماہن کی خوابیں میں فراموش کر دائیں، ماہر چوادائیں فراموش کر دائیں، الا حدیث یار کی تکرار میکنم. ہم نے جو کچھ پڑھا وہ سب بھول گئے، ہاں البتہ اس یار کی بات کہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں. مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابیا بی درد و عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جانا، پاکی دل ذکر رحمان است. یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. ماہر چی خواندائیں فراموش کر دائیں، الا حدیث یار کی تکرار میکنیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کلی جا سبحان رب العالمین الوہاب، اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آپ ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمیں نفس شیطان کے مکروہ فریب سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما، پھر موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دوستوں والی حاضری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دشمنوں کی طرح زنجیروں میں جکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیے جانے والے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، چھوٹوں کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، افغر جگر کا معاملہ فرما. اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم یقیناً اتنے دجال کے زمانے میں پیدا ہوئے، اے اللہ اسی کے اندر پل بھر کے جوان ہوئے. اے اللہ اس کے اوپر ہمارا علم بھی اتنا زیادہ ناقص اور اتنا زیادہ خراب. اے اللہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اے اللہ شیطان نے ہمارے سامنے ہماری برائیوں کو نیکی بنا کر کے مزین کر کے پیش کر دیا. اے اللہ نیکیوں کو برائی بنا کر کے پیش کر دیا. اے اللہ اور ہم نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا. اے اللہ اب اس جہالت کی حالت میں، اس جہالت کے عالم میں، اے اللہ ہمارے سامنے فتنہ دجال جیسا سب سے بڑا فتنہ درپیش ہے. اے اللہ جس فتنے سے آپ کے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اے اللہ جس فتنے کا ذکر سن کر کے نادا سے شیر قدم رکھنے والے صحابہ کرام بھی آنسوؤں سے رونا شروع ہو جاتے تھے. ہمیں اس فتنے سے واسطہ پڑا ہے اور اے اللہ اس کے لیے باطل ہر قسم کی تدابیر استعمال کر رہا ہے. اللہ ہر قسم کی حرکتیں ہر قسم کے داؤ پیچ استعمال کر رہا ہے. اے اللہ اس کے پاس مادی بھی طاقتیں موجود ہیں, اے اللہ نظر نہ آنے والی طاقتیں بھی موجود ہیں, اور اے اللہ ہمارے پاس جو ایک آپ کی طاقت موجود ہونی چاہیے تھی, اے اللہ اس کو بھی ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے بد امنی کی وجہ سے, اور اے طاقت کو بھی اپنے پاس سے ہم نے پرے کر دیا ہے, دور کر دیا ہے, اپنے آپ کو اس کا غیر مستحق بنا دیا ہے. اے اللہ اس حالت میں ہم اس فتنے کا سے کیسے بچ سکیں گے؟ اے اللہ اپنے اولادوں کو کیسے بچا سکیں گے؟ اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کی مدد کے مستحق ہو جائیں. اے اللہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. اے اللہ تاکہ ہم اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو اپنے اولاد کو بچا سکیں. اے اللہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر کے دنیا سے جا سکیں. اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن اے اللہ ہمیں اپنے انجام کا نہیں معلوم. اے اللہ آپ کا آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, بتا دیا ہے میں جانے سے پہلے کہ ایک شخص ہوگا ساری زندگی اسلام کے اوپر زندگی گزارے گا, جب اپنی موت سے شبرن دور رہ جائے گا تو اس وقت وہ کلمہ کفر کہہ کے کفر کے اندر داخل ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں تو اپنا حال یہی نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو وہ علم ہے ہی نہیں, ویسا ذکر نہیں. اے اللہ ہمارے پاس تو آپ کی وہ محبت نہیں بلکہ آپ کا تعلق بالکل بھی ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے. اے اللہ ہمارے ایمان کی کیوں کر حفاظت ہوگی؟ اے اللہ کیسے مرتے وقت جب شیطان آ کر کے ایسی دھوکے والی باتیں کرتا ہے, وہ ہمارے دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ کی شکل میں آ کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمارے محبت والوں کی شکل بنا کر کے سامنے آتا ہے اور ہوں اور میں نے کچھ بھی وہ سب نہیں پایا جیسا کہ دنیا کے اندر تم سمجھتے رہے تھے. اے اللہ اس وقت اس طریقے سے ایمان سے غافل کر دیتا ہے. اے اللہ ہم کیسے اس کی حفاظت سے اس مقابلہ کریں گے؟ اے اللہ کیسے اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اے اللہ اس کے لیے تو پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے ہوتا ہے. اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی کرنا چاہیے اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں شعور عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ترجیحات کو صحیح متعین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ وقت مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری زندگی ضائع پر ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ وقت سب سے قیمتی متاع لے کر کے آئے تھے. اے اللہ اس وقت کے اندر ہی تو عمل کرنا تھا. اے اللہ اس وقت کے اندر ہی تو آپ کو راضی کرنا تھا. اے اللہ آپ کا ذکر کرنا تھا. اے اللہ اعمال کرنے تھے. اے اللہ آپ کے بندوں کی مدد کرنی تھی. اے اللہ دین کی خدمت کرنی تھی. اے اللہ دین کی فکر دین کی محقی اے اللہ محنت کرنی تھی. دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا. اے اللہ ہم نے وقت ضائع کر دیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ کس دن یہ وقت ختم ہو جائے گا؟ ارے تو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے والے گناہ سے اے اللہ بچا دیجئے. اے اللہ گناہ گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب تک اپنی زندگی میں جتنا بھی ضائع کیا اپنے بیوقوفیوں کی وجہ سے یا اپنے حد دھرمیوں کی وجہ سے, اے اللہ اس کے اوپر معذب اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ سے وقت کو مزید ضائع نہ کرنے کا اے اللہ دل میں مسلم ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اور اس توبہ کے اوپر قائم رہنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس کے لیے جن بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان اسباب کو مہیا بھی فرما دیجئے اور اے اللہ ان کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حق کی سمجھ نصیب فرما اور اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ باطل کی سمجھ نصیب فرما اور اے اللہ اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جتنی خیریں مانگی اے اللہ ہم تمام خیروں کا آپ سے سوال کرتے ہیں. اور اے اللہ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی, اے اللہ ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں, اے اللہ آپ مہربانی فرما کے ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, اے اللہ ہمیں سچا اور سچا بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں کار بنا دیجئے, اے اللہ اسباب ختم ہو چکے, اے اللہ ہمارے بڑوں کے پاس اسباب تھے, اے اللہ ان اسباب سے وہ آپ کی دین کی خدمت کیا کرتے تھے, اے اللہ محنتیں کیا کرتے تھے, اے اللہ دنیا کے اندر دین کی کا نام جو ہے وہ پھیلایا کرتے تھے, اے اللہ ہمارے پاس اسباب کا شدید فقدان ہو چکا ہے, بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اسباب کے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں, اے اللہ ہمارے پاس سوائے آپ کی ذات کے, اے اللہ آپ کی مدد کے, اے اللہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر کے مانگنے کے, اور اے اللہ کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے, اے اللہ اب ہمیں اپنی نگاہوں کو آپ کے اوپر زمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو اور دھوکوں کو, اور اے اللہ نظر کے دھوکوں کو اور اے اللہ سمجھ کے دھوکوں کو دور فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے, اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے اعمال کیا ہے صرف روایتوں کی بنیاد پر ہے کہ بس یہ اچھی چیز ہے اپنے ماں باپ سے سنی تھی یا معاشرے کے اندر اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اے اللہ آپ کا حکم ہے اور آپ نے اس کو کرنے کو کہا ہے, اور آپ اس کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بھی ہماری مدد فرمائیں گے, اے اللہ اس طرح سے سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا, اے اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھا دیجئے, اے اللہ نبی علیہ السلام کی باتوں کے اوپر, اے اللہ آپ کے قرآن کے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان کے اوپر, اے اللہ جیسے صحابہ کرام جمع کرتے تھے اور اے اللہ جیسے صحابہ کرام کا اطمینان تھا آپ کی باتوں کے اوپر, اے اللہ ہمیں جیسا اطمینان قلب عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ایسا اعتماد عطا فرما دیجئے, اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی تھی, اے اللہ جس طریقے سے ان کے بوجھ کو بانٹا تھا, اے اللہ ان کے غم کو بانٹا تھا, اے اللہ ان کے معاون بنے تھے, اے اللہ ان کی دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں, اے اللہ کیسے کیسے انیشیٹو دیے تھے, کیسے ایسے کیسے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی موٹیویشن عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی جستجو عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی فکر عطا فرما دیجئے, اے اللہ یہ فکر کب لے کر آئیں گے, اے اللہ کیا قبر میں جا کر کے دین کی فکر کریں گے, اے اللہ کیا حشر میں جا کر کے دین کی فکر کریں گے, کیا حشر میں جا کر کے دین کی حفاظت کی خدمت کریں گے, اے اللہ یہ چار دن کی زندگی ہے اور پتہ نہیں چار کے چار پورے ہو چکے یا تین پورے ہو چکے دو پوری ہو چکے, اے اللہ ہم میں سے اکثر کی دوانی بھی ختم ہو چکی, اے اللہ بڑھاپے کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں, اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو اے اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ مرنے سے پہلے آپ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اچھے خیالات عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اچھے آئیڈیاز عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری سوچ کو اچھا اور فائدہ مند اور مثبت بنا دیجئے, اے اللہ زندگی کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا دیجئے, اے اللہ شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ علم نافع اور اے اللہ جو ضروری علم ہے جو فائدہ مند علم ہے, اے اللہ اس کو حاصل کرنے کی ہمیں, اے اللہ ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بہنوں کو, بیٹیوں کو, اے اللہ ہمارے ماؤں کو, ہمارے بزرگوں کو, اے اللہ ہمارے بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹوں کو, اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے, اے اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس کی طرف محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ دھوکوں سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ سچ بولنے کی اور اے اللہ سچ کو پہچاننے کی, اے اللہ جھوٹ سے بچنے کی اور جھوٹ سے بچانے کی, اے اللہ ہمیں خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مانگی اور مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگ سکے, اے اللہ رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے بزرگوں کی اے اللہ وہ قبر خاتے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت داؤں کاتے ہوں اور اے اللہ ان کے صاحبزادہ صاحب، اے اللہ صادق کے والد صاحب اور جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بہترین بجائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو دین کی محنتیں کریں، اے اللہ ان محنتوں کو تو اے اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کا صحیح معنوں میں وارث بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ اچھے ماحول کا انتظام کرنے میں اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام اہل و عیال کو، اے اللہ دوست احباب رشتے داروں کو بھی اے اللہ اس دین کے اندر معاون بنا دیجئے، اے اللہ سب سے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کہیں بھی ایمان کا مسئلہ ہے تو اے اللہ پھر سے واپس ایمان کے دائرے میں داخلے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ گھروں میں الفت اور محبت اور چاہتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو منحصر الامت اے اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مسجد اقصا کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو دینی مدارس ہیں، اے اللہ جو اہل حق کے دینی مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جہاں صحیح معنوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے، آپ کے نبی علیہ السلام کی روحانی کیفیات سکھائی جاتی ہیں، اے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہمارے اکابرین کی شروع کی ہوئی ہے، اے اللہ اس محنت کی ہر قسم کی شیاطین کے سازشوں سے، اے اللہ چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہو، اے اللہ اس محنت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.